وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، روزوں کے دن چل رہے ہیں، مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک مضمون آتا ہے احادیث مبارکہ بخاری و مسلم میں، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایات ہے احادیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کو حضرت والا اپنے انداز میں بڑی عمدہ مثال دے کر پیش فرماتے ہیں۔ کوئی یہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بو کیسے مشک سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہے؟ بو کے معنی اسمیل کے ہیں۔ اسمیل کی دو صفت ہوتی ہے، اچھی اور بری۔ مطلق بو اور چیز ہے اور بدبو اور چیز ہے۔ اس کو بدبو نہیں کہیں گے، بدبو ٹوائلٹ میں ہوتی ہے، بو جو ہے بال منہ سے آتی ہے۔ جب منہ خالی رہتا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں جاتا ہے، تو اس کے دھونے کا موقع بھی کم ملتا ہے، تو اس صورت میں منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ اسمیل، یہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ ادھر احادیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، بو سے بدبو سے نفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کر نہ ہو جس کی بدبو منہ میں پائی جا رہی ہو، فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ روزے دار کی جو منہ میں بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی ایک بڑی اچھی مثال دے کر حضرت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے، آپ کسی ریگستانی علاقے میں تنہا بیمار پڑے ہیں، بیمار ہو گئے، اور ایسا علاقہ ہے جہاں ٹھنڈک بھی نہیں ہے، گرمی ہو رہی ہے، اور آنے جانے کے اسباب بھی وہاں برابر نہیں ہیں، اور آپ کے دوست کو کوئی خبر کر دے کہ تمہارا دوست فلاں ریگستان میں، فلاں علاقے میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، کوئی دوا بھی نہیں ہے اور پریشان ہے، بیمار ہے۔ وہ دوست سنتے ہی تمہارے لیے اپنی جگہ سے دوا، کھانا، پانی اور ضروری سامان لے کر تمہاری تلاش میں چل دے، تمہارے پاس آئے، اس کو فکر ہو گئی کہ میرا دوست بیمار ہے، ایسے علاقے میں جہاں کوئی علاج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ آنے میں ظاہر ہے دور سے آ رہا ہے، اس کو گرمی لگے گی، پریشان ہوگا، بال بکھریں گے، کپڑے پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، بدن میں پسینے کی بو آئے گی، سب کچھ ہوتا ہے۔ جس وقت وہ بیمار کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی حالت عجیب و غریب ہوتی ہے، وہ جلدی سے آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، چل کر آ رہا ہے، اس کے پسینے میں بھی بو پیدا ہو گئی، بدن میں بو، کپڑے میلے ہو گئے۔ اب جب وہ دوا اور علاج لے کر آپ کے پاس آیا تو اس کی یہ حالت، تو فرماتے ہیں بتلاؤ کیا تم اس بدبو سے نفرت کرو گے کہ یہ آدمی اس حالت میں میرے پاس آ رہا ہے، بدبودار ہے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، میلے کچیلے ہو گئے، کیا تم اس بدبو سے نفرت کرو گے یا کہو گے کہ تیرے پسینے کا ہر قطرہ میرے نزدیک موتی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری محبت میں ٹپکا ہے، تیری پریشانی، تیرے بدن میں پسینے کا آنا اور کپڑوں کا خراب ہونا، گندے ہونا، یہ سب تو نے میری وجہ سے کیا ہے، لہذا اس کی کسی چیز سے نفرت نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ علاج کی سب چیزیں لے کر آیا ہے۔ تو بس اتنی بات بتلانی کہ دیکھیں، اس کے اس کی ان چیزوں سے آپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوئی. اسی کو سوچ لو کہ اللہ کا یہ بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے سے ہے, صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ کوئی ایسی خوشبودار چیز اس نے استعمال کی ہے, منہ بال ویسی جیسے ہوتا ہے ویسا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بو پسند ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں بو پیدا ہوئی ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے ایثار اور وفاداری سے محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. روزے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور منہ کی بو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آئی ہے, اس لیے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے بلکہ خون سے لتھڑے ہوئے جسم کو خون کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا ہے. یہ بھی حکم ہے, کیوں؟ اس بندے نے اپنی جان دے دی ہے, اللہ کے راستے میں جان دی, تو اس کا خون بھی محبوب ہو گیا. اب اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کپڑوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے جو شہادت کے وقت اس کے بدن پر موجود تھے, ان کو انہی کپڑوں میں اسی خون میں دفن کر دو. یہ خون اور یہ کپڑے یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. فرمایا وہ خون جو اتنا ناپاک ہے کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہی خون اتنا پاک ہو گیا کہ اب اس کو شہید کے بدن اور کپڑے سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. اسی میں کو اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن شہید اس حال میں آئے گا کہ جیسے اس کو دفن کیا گیا تھا, انہی کپڑوں میں, انہی خون میں, بلکہ خون جسم سے قطروں کی طرح ٹپک رہا ہوگا, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہا کہ اے اللہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ خون بہایا ہے. بہرحال یہ بہت ہی عجیب ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی ہے اور اس بات کی قدر پیدا کی گئی ہے کہ یہ بو بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. وجہ اس کی یہ کہ اللہ کی نسبت پر یہ بو پیدا ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسواک بھی نہ کرو, جتنا حکم ہے صاف کرنے کا اسے تو صاف کرنا ہی, اور مسواک کی وجہ سے جو کیا کہتے ہیں تیزی منہ میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی معاف ہے. یوں اور برش کرنے کی اجازت تو نہیں ہے, کولگیٹ اور برش یہ تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا اگر ذرا بھی ذائقہ حلق میں پہنچ گیا تو روزے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن مسواک اللہ نے دیے, پیلو کی مسواک ہے, نیم کی مسواک ہے. اب نیم کی مسواک بالکل کڑوی ہوتی ہے, آدمی منہ میں لیتا ہے تو کڑواپن حلق میں فوراً پہنچتا ہے. پیلو کی مسواک اس کا ایک مستقل مزہ ہے, اس کی اسمیل بھی ہے, لیکن یہ اسمیل چونکہ شریعت نے ایجاد دی ہے لہذا کوئی حرج کی بات نہیں. تو ہم مسواک کا تو بڑا اہتمام کریں, مگر پھر بھی یہ اسمیل ایسی ہوتی ہے جو مسواک وغیرہ سے جاتی نہیں, منہ میں رہتی ہے. چونکہ کھانے وغیرہ سے بہت دور سے بہت دیر سے یہ مطلب دور رہتے ہیں تو ایک بات پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ کو یہ خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. یہ بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو بھی کام کیا جائے بال وہ اپنی جگہ پر محبوب ہی ہوگا اور پسندیدہ ہی ہوگا. تو کوئی آدمی ہمارے لیے عمل کرتا ہو, کام کرتا ہو, تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں ہوتی. ابھی میں بابا ڈوز گیا تھا تو ہمارے دو ساتھی گاڑی میں سمندر کی سیر کہاں لے گئے. اب ذرا ایک جگہ پر تھوڑا سا نیچے اتارا کار کو کہ چلو یہاں بیٹھ کر کچھ دیر کے بعد پھر واپس ہوں گے. جب اس کو اوپر چڑھانے گئے تو وہ گاڑی نہیں چھوڑی, وہ پھنس گئی اس کے ٹائر. اب بڑے پریشان, کوئی صورت نہیں, تو پھر روڈ پر کھڑے ہوئے کہ بھائی کوئی گاڑی والا گزر رہا ہو تو اس سے ذرا ہیلپ لے, وہ اس کو کھینچ دے. تو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں بیچارے کالے رنگ کے, نہ ان کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہ ان کے بدن کا ٹھکانہ. وہی جا رہا تھا گاڑی میں, اس کو رکوایا کہ بھائی روکو, وہ روکا. روکنے کے بعد اسے کہا کہ بھائی گاڑی پھنس گئی ہے, تم ذرا نکال دو, اس کی گاڑی بڑی ہوتی ہے جو اسی کام میں ہوتی. تو بیچارہ آیا, آنے کے بعد اس نے پورا تعاون کیا اور اپنی گاڑی کے ساتھ باندھ کر اس کو کھینچ کر نکال لیا. अब इस दौरान बाल उसके पास ही खड़े हैं, उसके साथ ही बात कर रहे हैं, उसी से मिल रहे हैं, हालांकि वो उसकी जो हालत है और हमारी जो हालत, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, वो सब बर्दाश्त हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो हमारा काम कर रहा है, तो हमारे काम की वजह से। खूबी की बात यह है कि जब उसको पैसे देने गए तो कम से कम 50-100 डॉलर तो उसको दिए जाते और वो ज़रूर ले लेता। उसने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। देने लगे, इसरार भी क्या, कहने भाई तुम्हारे इस्लाम ही में सिर्फ हमदर्दी नहीं है, हमारे दीन में भी कुछ हमदर्दी, हम भी करें कुछ हमदर्दी। तो बग़ैर पैसे लिए चला गया, कितना बड़ा काम किया। अल्लाह उसको इस्लाम की हिदायत अता फरमाए, तौफीक दे। लोग होते हैं, हमदर्दी का जज्बा हर एक में होता है, तो गर्ज यह है कि कोई आदमी हमारी खिदमत कर रहा हो तो उस वक्त उसके बदन पर अगर मैल है, कुचैल है या बदबू आ रही है तो हम उससे नफ़रत नहीं करते। तो ये रोज़ा भी अल्लाह की खातिर रखा गया, इसमें जो बू पैदा हो रही है अल्लाह की खातिर है, लिहाजा अल्लाह ताला को भी ये बू जो है बहुत बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमें सही माने में रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। इस सिलसिले में जो भी क़ुरबानी हो अल्लाह ताला हमें उसको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। इतनी ही बात पर इक्तफा करते हैं, चंद मिनट ज़िक्रुल्लाह कर लें। सुबहानअल्लाह बिहम्दिही सुबहानअल्लाह اللهم انت السلام منك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر پوری امت پر رحم فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، پہلا عشرہ جانے کو ہے، اپنے کرم سے ہماری تمام گناہوں کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے کریم آقا ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، زندگی بھر گناہوں میں خطاؤں میں گزری ہے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ ہمارے قصور معاف ہو جائیں گے، ہماری شان بلند ہو جائے گی، ہماری حالت اچھی ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں پر رحم فرما، اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ دشمنان دین، دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف اے اللہ ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، انہیں ختم کرنے کی، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار عالم آپ ہی حفاظت فرمائیں، آپ ہی حفاظت فرمائیں۔ اے اللہ ہم سب آپ ہی کے قبضے میں ہیں، آپ اگر حفاظت کریں گے تو حفاظت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ پروردگار عالم ہماری حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے پلان اور طرح طرح کے قید کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا، برے راستوں سے بچا۔ پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کا قرض ادا فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اور اللہ جو بھی دعاؤں میں اللہ شریک ہیں، سب کی جملہ مرادیں پوری فرما، سب کے دلوں کی حاجتیں پوری فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کے تمام کام آسان فرما، ہر ایک کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اپنے کرم سے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مساجد، مدارس، مراکز دینیہ کو آباد فرما، ان کو تا قیام قیامت قائم فرما، دائم فرما۔ اے کریم آقا ہمیں ذریعہ اور بہانے کے طور پر ان دینی کاموں میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شرکت فرما کر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔